الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخَرَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَقَالَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سلام پاک اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ تھا اور یہ وظیفہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا تھا کہ آپ کلام پاک کی تفسیر فرمائیں، اس کی تبیین اور وضاحت فرمائیں. کلام اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس کی دلالت زیادہ ہوتی ہے. جو کسی اور کلام کو حاصل نہیں، اور بعض اس میں ایسی پیچیدگیاں موجود تھیں کہ جو عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے بھی نہیں جانتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، وہی سے واقفیت رکھنے والے اور آپ کی صحبت بھی انہیں نصیب تھی، لیکن پھر بھی کلام اللہ کے بعض مقام وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جو انصار کے خطیب تھے، ان کا واقعہ معروف ہے کہ جب کلام اللہ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. وہ گھر میں بیٹھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے پوچھا کہ وہ موجود کیوں نہیں، تو پتا چلا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میری آواز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ویسے ہی بلند ہے، لہذا کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہ ہو جائے. چنانچہ وہ گھر میں بیٹھ رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی اگر آواز ویسے ہی طبی طور پہ بلند ہے تو وہ گھر میں بیٹھ رہے. غور فرمائیے گا اور لمحہ شکریہ بھی ہے کہ اس آیت کے جو الفاظ تھے, جو مراد ثابت ابن کیف نے لی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد نہیں لے رہے. ایسے ہی جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے اور حدیث کے لفظ ہے کہ صحابہ نے بوجھ محسوس کیا اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے ظلم ہو جاتا ہے, بحثیت بشر ہم بعض دفعہ خطا کر جاتے ہیں, تو پھر نہ تو ہمارے لیے امن ہے اور نہ ہی ہم ہدایت یافتہ ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اے میرے صحابہ, یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام والسلام نے جس ظلم کو شرک سے تعبیر فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, ان کے لیے امن نہیں ہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی وضاحت فرمائی تو تب ان کی سمجھ میں آیا. اسی وجہ سے کہ کلام اللہ کا یہ اعجاز تھا کہ اس کی پیچیدگیوں کو عام لوگ نہیں سمجھتے تھے, تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ مقرر فرمایا کہ آپ اس کی تفسیر اور تبیین فرمائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے. آپ اس کی تبیین اور تفسیر فرمائیں, گویا اس لحاظ سے قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. تفسیر کے متعلق ہم کچھ عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قرآن مجید کی تبیین کا طریقہ چلا, اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے, اپنے رفیق اعلی اللہ رب العزت سے جا ملے, پھر اس تفسیر کا بیڑا صحابہ نے اٹھایا, پھر تابعین نے, اور تابعین کے بعد تبع تابعین, اور پھر فقہاء محدثین, اور کچھ دوسرے لوگوں نے, تو ہم عرض کریں گے کہ اس کا ابتداء میں طریقہ کیا تھا, تفسیر سے کیا مراد ہے, اور کس کس منحج پر لوگ اس کی تفسیر کرنے میں کلام پاک ہی چلے اور کس تفسیر کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے, تفسیر عربی زبان میں اس کا معنی ہے کسی چیز کو کھول کر واضح بیان کرنا, اور ایسا معنی ظاہر کرنا جو کسی کی سمجھ میں آ جائے. تفسیر تفعیل کے وزن پر ہے, فسر یفسروں سے عرب کہتے ہیں کہ فسرتہ, اے کشفتہ کہ میں نے فلاں چیز کی تفسیر کر دی ہے, یعنی اس کو واضح بیان کر دیا ہے. تو گویا کہ لغوی معنی کی تفسیر کے ساتھ مناسبت یہ ہوئی کہ کلام پاک کی پیچیدگیاں اور وہ معنی کھول کر بیان کر دیے جاتے ہیں جو واضح نہیں ہوتے, اور ایسے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے. اصطلاحی طور پر اس کی تعریف علماء کچھ یوں کرتے ہیں, ہوا علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن و معرفت دلالتها على المعاني والاحکام التي ارادها الشرع منها مفردا و مرقبا و یبحث فیہ عن نزول الآیات و شؤونها والاسباب النازلہ ثم ترتیب مکیہا و مدنیہا و مخبہا و متشابہہا و ناسخہا و منسوخہا و خاصہا و عامہا و مطلقہا و مقیدہا و مجملہا و مفسرہا و حلالہا و حرامہا ووعدها ووعيدها وامرها ونحيها وعبرها وغير ذلك. یہ تفسیر کی اصطلاحی تعریف ہے. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے متعلق بحث کی جاتی ہے, ان الفاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہے ہیں, اور اس لفظ سے شریعت کا کیا حکم ثابت ہو رہا ہے. پھر ایک ایک لفظ کی دلالت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور پورے پورے جملہ کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر ان کے شان نزول کو دیکھ کر احکامات صادر کیے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں. پھر ان کے مکی اور مدری ہونے کو دیکھا جاتا ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی آیت محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ, اور کون سی کسی خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہے اور کون سی عموم کو شامل ہے, کون سی آیت مطلق ہے اور کون سی مقید ہے, کون سی مجمل ہے اور کون سی مفسر ہے. پھر اس کی حلال اور حرام والی آیات کو بھی دیکھا جاتا ہے. ان آیات سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا وعدے فرمائے ہیں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے کیا وعیدیں سنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو کیا حکم دیے ہیں اور کن چیزوں سے منع کیا ہے, اور کون سے واقعات جو ہیں وہ عبرت کے لیے نازل فرمائے ہیں, اور ان سے اپنے بندوں کو کیا عبرت جو ہے وہ سکھانا چاہیے ہے. یہ مختلف جو الفاظ یعنی تاریخ میں وارد ہوئے ہیں, اب ان کی ہم علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تفصیل کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی مفسر تفسیر کرنے لگتا ہے یہ جو ہم نے تعریف کی ہے تفسیر کی یہ حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین علامہ قرطبی جتنے بھی تفسیر پر جو ہے وہ کتابیں لکھنے والے ہیں وہ سب اس تعریف پر متفق ہیں. بہرحال ہم بات کرنے لگے تھے کہ جو بھی مفسر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے لیے یہ وہ اس منحج کو اختیار کرتا ہے کہ آیات کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے کہ فلاں لفظ کا کیا معنی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلَّهُمَا أُفٍّ اور آپ اپنے والدین کے لیے اف مت کہیے. مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے یہاں جو واؤ ہے حرف وَلَا تَقُلَّهُمَا أُفٍّ واؤ جو حرف ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے. یہ واؤ تفسیر کا ہے یا واؤ عطف کا ہے یا واؤ نئی کلام شروع کرنے کے لیے مستانف آیا ہے. اس کے بعد وہ حرف لا پر غور کرے گا کہ یہ حرف لا جو ہے یہ کسی بات کی نفی کرنے کے لیے آیا ہے یا نہیں کے لیے ہے, کسی چیز سے منع کرنے کے لیے آیا ہے. ایسے ہی آگے جو لفظ تقل ہے اس کی اصلیت دیکھے گا کہ یہ لفظ جو تقل ہے اس کا مادہ کیا ہے. یہ قال یقول سے ماخوذ ہے یا قال یقیل سے, کیونکہ جب وہ اس مفرد کلمہ کی تعجیل میں غلطی کر جائے گا تو آگے معنی میں بڑا فرق پڑے گا. پھر اس نے دیکھنا ہے کہ یہ اف عربی زبان میں یہ کس مادہ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی کیا. علیحدہ علیحدہ کلمات کو دیکھ کر وہ متعین کرے گا کہ واؤ یہاں مستانفہ ہے نئی کلام شروع کرنے کے لیے آیا ہے اور لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے, کسی چیز سے منع کے لیے آیا ہے. اور تقل یہ قال یقول سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بات کرنا کہنا. اور اف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور کلمہ زجر ہے کسی کو ڈانٹنے کے لیے. مفسر نے ان سب کلمات کو علیحدہ علیحدہ دیکھ لیا, مفرد کلمہ کی اس نے حیثیت جو ہے اس نے متعین کر لی. پھر اس نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک جملہ مرکب بن گیا بلا تکل لہما اوفن, اس کا ترجمہ وہ کرے گا اور ان کے لیے اف نہ کہو. اس مرکب کو دیکھے گا کہ یہ جملہ بنا ہے اور جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. اس نے یہ متعین کر لیا کہ اس میں خبر تو نہیں دی گئی, اس میں منع کیا گیا ہے نہیں ہے اور نہیں جملہ انشائیہ ہے. لہذا اس نے مرکب کا معنی کر لیا کہ والدین کے لیے اف نہ کہو. پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے مفرد اور مرکب کی دلالت معلوم کرنے کے بعد پھر وہ دیکھے گا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. جب اس نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا, صحابہ کے اقوال, تابعین کے اقوال, اس نے یہ متعین کیا کہ اس کا خاص شان نزول نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے مومنین کی رہنمائی کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ اتنا حکم یہ مدنی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت محکم ہے یا متشابہ ہے. محکم کا مطلب یہ ہے کہ جن میں ابہام نہ ہو, وہ بالکل آیات یا حدیث واضح ہو, اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تشابہ ہو اور پیچیدگی ہو, ابہام ہو, اس کی اللہ تعالی نے توجیہ نہ کی ہو. بعض ایسی متشابہات ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس ہی رکھا ہے, اور بعض متشابہات ایسی تھیں کہ جن کی توجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. بہرحال جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ آیت تو محکم ہے, یہاں بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے یہ حکم فرمایا کہ والدین کو اب تک نہ کہو. پھر اس نے دیکھا کہ یہ آیت ناسخ یا منسوخ سے تعلق تو نہ رکھتی. قرآن مجید کی آیات کو بھی دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی دیکھا, تو ہمیں کوئی ایسی بات نہ ملی کہ جو والدین کی نافرمانی پہ ابھارتی ہو, بلکہ ایسی احادیث ملی اور ایسی آیات ملی جن میں اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا, اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لہذا مفسر نے یہ متعین کر لیا کہ یہ آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے, یہ اپنی حیثیت پر باقی ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ آیت خاص ہے یا عام ہے. خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی یعنی تخصیص کر دی جائے, اور عام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تخصیص جو ہے وہ نازل نہ ہوئی ہو. تو ہم نے یہ متعین کر لیا کہ یہ آیت عام ہے, یہ مسلمانوں کو شامل ہے اور سب مسلمانوں کو شامل ہے, کسی شعبہ کے لوگوں سے یہ خاص نہیں یا صرف مسلمانوں تک ہی محدود جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ کفار تک بھی یہ چلی جاتی ہے, کیونکہ کفار جو ہے وہ مکلف ہے شریعت کے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مطلق ہے یا مقید ہے, تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے یہ مطلق حکم ہے اور یہ مجمل بھی نہیں ہے, اس میں اجمال بھی نہیں ہے, بلکہ یہ توضیح ہے اس میں. اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ امر یا نہیں سے تعلق رکھتی ہے, تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع فرمایا ہے اور اس آیت کا تعلق نہیں سے ہے. بہرحال ان سب چیزوں کو ایک آیت پر فٹ کرنا ہوگا, اور تب جو ہے وہ کسی فیصلہ پر مفسر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو ہم نے اس آیت پر سب چیزوں کو فٹ کر کے ہمیں یہ پتا چل گیا, مفرد اور مرکب کی ہم نے اس آیت کے کلمات کی حیثیت دیکھی, مکمل جملہ کو دیکھا, اس کے شان نزول کو دیکھا, مدری اور مکی ہونے کو ہم نے متعین کر لیا, محکم اور متشابہ ہونے کو بھی ہم نے متعین کر لیا, پھر ناسخ منسوخ کو بھی دیکھ لیا. تو ہم نے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کسی خاص موقع سے آئے تعلق نہیں رکھتی, یہ جملہ مدنی ہے, بالکل واضح محکم ہے, ناسخ اور منسوخ بھی نہیں ہے, اور یہ عام حکم ہے، مقید نہیں ہے، بالکل مفسر ہے، اس کا ایک حرام چیز سے تعلق ہے، اس میں ایک حرام چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کیونکہ اس کہنا والدین کو یہ حرام ہے، اور وعید سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا تعلق نہیں سے ہے، جب ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھ لیا، پرکھ لیا، تو تب ہم صحیح معنوں میں تفسیر کی تعریف سے ہم واقف ہوئے، اور تب ہی کوئی مفسر جو ہے وہ کسی آیت کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ لہذا مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ عربی زبان سے واقف ہو، وہ صحیح معنوں میں لغوی ہو، اہل لغت سے اس کا تعلق ہو، تبھی تو وہ مفرد اور مرکب کلمات کی حیثیت کو پہچان سکے گا، اور اگر اس کو لغت سے واقفیت حاصل نہیں ہے تو وہ تفسیر کرنے میں غلطی کر جائے گا۔ جہاں آپ دیکھیں گے اسباب و اختلاف الفقہاء یا اسباب و اختلاف المفسرین، کہ مفسرین کا آپس میں اختلاف کس لیے ہوا یا فقہاء کا آپس میں اختلاف کس لیے ہوا، تو وہاں آپ کو سر فہرست یہ چیز نظر آئے گی، عدم معرفت اللغہ، کہ جو لوگ عربی زبان سے اچھی طرح واقفیت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے تفسیر کرنے میں، مسائل کا استنباط کرنے میں غلطی کر دی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ہاں، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ یہاں جو لوگ اہل لغت تھے اور جو تفسیر کے منحج سے صحیح واقف تھے، محدثین سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں با جو ہے، لفظ با، وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، رؤوس پر جو حرف با داخل ہوا ہے یہ زائد ہے، یہ محض تحسین کلام کے لیے آیا ہے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، لہذا مطلب اس کا یہ ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، گویا کہ اصل ایسے تھا وَمْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، تو اللہ تعالی نے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں حرف با جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، اور یہاں کلام میں زائد ہے، اور رؤوس یہ راہ کی جمع ہے سر، اور سر جو ہے یہ پیشانی سے لے کر یہ بدھی تک یہ مکمل سر ہے، اور جو لوگ عربی زبان سے اچھی طرح واقفیت حاصل نہیں تھی، ان کو وہ واقف نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ با جو ہے یہ تبعیض ہی ہے، لہذا اس کا معنی ہے بعض، تو ہم ترجمہ اس کا کریں گے کہ اپنے بعض سر کا مسح کر لیا کرو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ صرف اگر آدمی پیشانی کا مسح کر لے تو صرف یہی کفایت کر جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم اور بخاری میں، کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطہارہ میں موجود ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے مروی، اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا جو مسح کیا ہے، بدا بمقدم رأسہ، ہی آپ نے اپنے سر کے شروع سے مسح شروع کیا، اور ہاتھوں کو وضاحب بما الی کفاہ، اپنی بدھی پر ان کو تک لے گئے، ثم ردہما، پھر ان کو لٹایا اور وہاں تک لے آئے، الی المکان الذی بدا منہ، وہاں تک ہاتھ چلے آئے، اسی مکان پر آ گئے جہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے مسا کو شروع کیا تھا. مفسرین نے اس با کو زائد بنایا ہے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے، انہوں نے کلام پاک کی تفسیر جو ہے وہ اس حدیث کی نظر میں کی، اور ان کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے تو جہاں با زائد ہوئی لہذا پورے سر کا مسح جو ہے وہ کرنا ہے، اور پورا سر یہی ہے کہ آدمی پیشانی سے مسح شروع کرے اور سر کے آخر تک جو ہے وہ بدھی تک لے جائے اور پھر ان کو واپس لے آئے. لیکن جو لوگ اہل رائے تھے، محض اپنی رائے سے تفسیر کرنے والے اور لوگوں سے واقف نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں با جو ہے یہ تبعیض کی ہے، اور ہم کہیں گے کہ آدمی بس پیشانی کا جو ہے وہ مسا کر لے تو جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے. حتیٰ کہ اپنی اس لغت کا سہارا انہوں نے لیا، حالانکہ ان کو لغت سے واقفیت بھی نہیں تھے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنی رائے کا سہارا لیا، اور رائے کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے صحیح حدیث کی بھی تعبیر کر دی اور صحابہ کو غیر پتی بھی کہہ دیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو صحیح مسلم میں جو ہے وہ موجود ہے کتاب الطہارہ میں، ابواب الوضو میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اپنی پگڑی کا جس میں ہے کہ مسح کیا. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ پیشانی کا مسح کیا، اور ساتھ پگڑی کے لفظ بھی ہے کہ پگڑی کا مسح بھی کیا، امامہ کا مسح بھی کیا. لیکن جو اہل رائے ہے، جو لغت سے واقفیت حاصل نہیں رکھتے تھے، ان کو واقفیت نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ یہ غیر فقیہ راوی ہے، یہ عربی سے بدو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے اصل میں اور اس فعل کو صحیح سمجھ نہ سکے، اور انہوں نے یہ الفاظ جو ہے وہ بیان کر دیے، حالانکہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا مسح کرنا چاہا تھا، اور جب پیشانی کا مسح کرنے لگے تو ایسے ہاتھ لگے تو پگڑی ذرا اوپر اٹھی اور گرنے لگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو امامہ مبارک کو پکڑ کر اپنے سر پہ سیدھا کیا. تو مغیرہ بن شعبہ نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کا مسح کر دیا ہے، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسا کو دیکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھا تھا، وہ زیادہ فقی تھے ان کی بنسبت، انہوں نے اپنے آئمہ کی آراء کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس پیشانی کا مسا کفایت کر جاتا ہے، انہوں نے یہاں اس با کو تبعیض کا بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سری حدیث کا بھی انکار کر دیا. لہذا یہ نتیجہ نکلا عدم معرفت اللغہ کا، کہ جب انہیں عربی زبان سے اچھی طرح واقفیت نہیں تھی، انہوں نے تفسیر بھی غلط کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث کا انکار بھی کر دیا. جب ہم ان مناہج کو دیکھتے ہیں کہ کچھ محدثین ہیں وہ آیات کی تفسیر عربی زبان سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر کے آیات کی شان نزول کو دیکھ کر، ان کی عموم خصوص اور مطلق مقید کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک منحج یہ ہے کہ وہ عربی زبان سے بھی اچھی طرح واقفیت حاصل نہیں رکھتے، وہ اپنے آئمہ کی آراء پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہی کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، تو تفسیر کے مختلف منحج جو ہے وہ یہاں سے بن پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور تفاسیر کی جو ہے وہ مختلف اقسام نکل پڑتی ہے. تو ہم انہی مناحج کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کی مختلف پھر اقسام بن گئی. تفسیر کی اقسام جو ہیں وہ ان مفسرین کے حالات کو دیکھ کر مختلف جو ہے وہ بنی. سب سے پہلے جو ہے جو تفسیر کا منحی تھا وہ تھا تفسیر بالمعذور، جو محدثین کا جو حدیث میں مضبوط ہے قرآن مجید کی قراءات سے، قرآن مجید کے الفاظ کی مفرد اور مرکب کی حیثیت سے اچھی طرح واقفیت رکھنے والے اہل اللغہ جو ہے، اچھی طرح لغت سے وہ واقفیت حاصل رکھنے والے، یعنی واقفیت رکھنے والے ہیں. ایک ان کا منحج ہے، اور ان کا منحج ہے التفسیر بالمعصور. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کر یا قرآن مجید کی دوسری آیات کو دیکھ کر، صحابہ کے منحج کو دیکھ کر، تابعین جو کبار تابعین ہیں ان کے اقوال کو، تبع تابعین کے اقوال کو دیکھ کر وہ تفسیر کرتے ہیں اس کی روشنی میں. اور ایک دوسرا منحج ہے جن کو عربی زبان سے اسی طرح واقفیت نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اچھی طرح واقفیت حاصل نہیں رکھتے، ان کو واقفیت نہیں ہے، اور پھر اپنی محض آراء سے تفسیر کرنے والے ہیں. ایک وہ منحج ہے. یہ بڑے دو منحج ہیں، ایک التفسیر بالمعصور کا اور ایک التفسیر بالرائے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے التفسیر بالمعصور کا تعارف، اس کے متعلق جو ہے وہ کون سی کتب لکھی گئی، تفسیر بالمعصور کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے، اور تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے، اور تفسیر بالرائے کن لوگوں کا منحج تھا، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی، اور تفسیر بالرائے کون سی مقبول ہے اور کون سی مردود، اور بالرائے تفسیر پر کون سی کتابیں لکھی گئی. تو سب سے پہلے التفسیر بالمعصور ہے. تفسیر بالمعصور کی مفسرین تفسیر کو تعریف کچھ یوں کرتے ہیں، هو الذي يعتمد على صحيح المنقول من تفسیر القرآن بالقرآن او بالسنة او بما روی عن الصحابة رضی اللہ عنہم او بما قاله كبار التابعین لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة رضی اللہ عنہم. تفسیر بالمعروف معصور کی تفسیر یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ وہ تفسیر جو صحیح طور پر منقول ہو، اور ایسی تفسیر ہو جو تفسیر بالقرآن ہو، قرآن مجید کی تفسیر ہے لیکن قرآن آیات سے، یا اگر قرآن مجید کی آیت تو اس کی تفسیر نہیں کر رہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تفسیر کر رہی ہے، اور اگر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں ملی تو پھر کم از کم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کے متعلق کچھ مروی ہو، یا پھر کم از کم کبار تابعین سے کچھ اقوال مروی ہو اس آیت کی تبیین اور توضیح میں. کیونکہ اکثر طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد تابعین تھے، اور تابعین اکثر صحابہ سے بیان کرتے ہیں، کسی غیر سے نہیں بیان کرتے، لہذا کبار تابعین جو ہے وہ بھی تفسیر بالمعصور میں قابل اعتماد ہیں، ان پر اعتماد کیا جائے گا. تو یہ تفسیر بالمعصور کی تفسیر تعریف ہوئی، اس کی تفسیر ہوئی کہ ایسی تفسیر جو قرآن پاک سے مروی ہو، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یا کبار تابعین رضی اللہ عنہم مجمعین سے مروی ہو. یہ تفسیر بالمعصور کی تفسیر ہے, اس کی توضیح ہے, اس کی تعریف ہے. گویا کہ تفسیر بالمعصور کے چار بڑے مصادر ٹھہرے. سب سے پہلا مصدر قرآن مجید کی تفسیر کا خود قرآن پاک ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, محدثین کا قول ہے کہ قرآن مجید بعض کی تفسیر کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ لیجئے گا کہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرما دیا کہ ہم نے امر اللہ تعبدو وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس عبادت کی تفسیر ہوئی ہے کہ اس عبادت سے کیا مراد ہے. اللہ تعالی نے نماز کو, روزہ کو, حج کو, صدقہ و خیرات کو, ان چیزوں کو کلام پاک میں عبادت سے تعبیر فرمایا ہے. گویا کہ قرآن مجید خود ایک چیز کی اگر اس میں اجمال پیدا کرتا ہے, اس کی توجیہ نہیں کرتا, تو دوسرے مقامات پر ان کی توجیہ خود کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید خود تفسیر بالمعصور کا پہلا مصدر ہے. اور اس کے بعد فرمایا بالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تو آپ سورہ لقمان میں چلے جائیے گا, وہاں اللہ تعالی نے جب لقمان علیہ السلام و اسلام کا تذکرہ فرمایا تو وہاں فرمایا ہے وزقال لقمان لبنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ایک جگہ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا, اور دوسری جگہ پر خود اس کی مزید توضیح فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ہمارا حکم ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر والدین آپ کو شرک یا کفر پر مجبور کرے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, ان کی نافرمانی نہیں کرنی, ان کی گستاخی نہیں کرنی, ان کو مارنا نہیں. اور ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی فرمایا ولا تقل لهما اف, اور ان کو اف تک نہیں کہنا. گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توجیہ اور تمجید اللہ تعالی خود بیان فرما رہے ہیں. یہ تفسیر بالمعصور کا پہلا مصدر ہے قرآن مجید. دوسرا تفسیر بالمعصور کا مصدر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کرتی ہے. ابتدا میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب قرآن مجید کی سورہ اعراف کی یہ آیات نازل ہوئی الذین آمنوا
ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون.
تو پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, اور وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا اپنے بیٹے سے, کہ اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, یہ بڑا ظلم ہے. لہذا ظلم سے مراد وہ شرک ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح بیان فرما رہے ہیں. ایسے ہی آپ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ کہہ دیا ہے, نماز پڑھو, نماز ادا کرو اور زکات دو, اور حج کا کہہ دیا, وللہ علی الناس حج البیت سورہ آل عمران میں, کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. لیکن اس حج کے مناسب زکات کا نصاب اور نماز کا طریقہ, اس کی حیب, اس کی کیفیت کلام پاک میں بیان نہیں ہوئی. اس کی تفسیر اور توضیح پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعہ بیان فرمائی ہے. لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ تفسیر بالمعصور کا دوسرا بڑا مصدر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ وظیفہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح بیان کر دی ہے. اللہ کا فرمان ہے, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, اور ہم نے ذکر کو آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی تفسیر اور مزید توضیح کر دیں. اس کے جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کر دیں, جو اس کے ابہامات ہیں, مجملات ہیں, بعض متشابہ آیات ہیں, ان کے تشابہوں کو, ان کے اجمال کو دور کر دیں. لہذا ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دوسرا بڑا مصدر کلام پاک کی تفسیر کا, تفسیر بالمعصور کا, وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا مصدر جو تفسیر بالمعصور ہے, تفسیر بالمعصور کا ہے, وہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ تاریخ میں ہم نے یہ ایک جملہ پڑھا تھا, او بیماروی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم. تفسیر بالمعصور وہ بھی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہو. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس میں جو ہے وہ مصدر ہے ہمارے لیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال جو معتبر ہیں, صحیح سند سے ثابت ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ وارد نہیں ہے, وہ ایسے اقوال بسند صحیح موقوف روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ بھی مروی نہیں ہے, اور ایسے اقوال ہیں جو مرفوع حکمی جو ہے وہ حکمی طور پر وہ مرفوع کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ کلام پاک کی تفسیر میں ہمارے لیے حجت ہیں اور وہ قابل اعتبار ہیں. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کے متعلق, اقوال الصحابہ کے متعلق جو ہے وہ علامہ کیقلتی علیہ الرحمہ کی کتاب اجماع الاصحابہ فی اقوال الصحابہ کا مطالعہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اس میں تفصیل ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال تفسیر میں معتبر ہیں, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہ ہو, اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال کتاب اللہ کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہ ہوں, اور وہ اقوال کبار صحابہ کے ہوں, کبار اور جو ایسے صحابہ یعنی کبار جو خصوصاً اہل الکتاب سے روایات لینے میں معروف نہیں ہیں, ان کے اقوال تفسیر میں معتبر ہیں. لیکن وہ صحابہ اکرام جو اہل کتاب سے روایات بیان کرتے ہیں ان کے اقوال تفسیر میں قابل اعتبار نہیں ہیں. بہرحال بڑی سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ اہل کتاب سے روایات لینے میں معروف نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل کتاب سے روایات لینے میں معروف نہیں ہے. کتاب اللہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں اور ان کے اقوال تفسیر میں معتبر ہوں گے, وہ اقوال جو بسند صحیح ثابت ہو اور کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو. اگر کوئی قول ان کا کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آ جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کا ذاتی عمل ہے, کہ ہم ان سے اس میں صحب ہو گیا ہے اور وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے, خطا ان سے ہو سکتی ہے. بہرحال لہا ما کسبت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ امت ہے, اس گزر گئی ہے, اس کے لیے اس کے اعمال ہیں, اور اگر کوئی خطا ان سے ہوئی تو اس کا بوجھ بھی ان پر ہے, اور اگر ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. بہرحال ایسے اقوال صحابہ تفسیر میں معتبر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعض آیات کی تفسیر کرتے ہیں اور وہ مفسر قرآن معروف ہے, ان کی تفسیر ابن عباس معروف ہے, عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر بھی معروف ہے. بعض اس میں تفاسیر جو ہے وہ ذرا جو ہے وہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے, وہ قابل اعتبار نہیں. بہرحال جو بسند صحیح ثابت ہو وہ قابل اعتبار ہے. چوتھا مسئلہ کبار تابعین ہیں تفسیر بالمعصور کا, جیسا کہ سعید بن المسیب اور اویس کرمی اپنے کوفہ کے نزدیک ہیں. سعید بن المسیب جو ہے وہ اہل مدینہ کے نزدیک ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سعید بن المسیب جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اہل مدینہ کے نزدیک, اور سعید ابن جبیر جو ہے یہ اہل مکہ کے نزدیک جو ہے یہ قابل اعتبار ہے, یہ ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں. یہ تابعین کبار تابعین ہیں, ان کے اقوال تفسیر میں معتبر ہے, اس لیے کہ ان کا علم محض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہے, یہ اپنی رائے سے بیان نہیں کرتے. ہاں کبار تابعین جو ہے ان سے بعض اقوال ایسے مروی ہیں جو انہوں نے اپنی آراء سے کہے, ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, تفسیر میں وہ قابل اعتبار نہیں ہے. لہذا تفسیر بالمعصور کے چار بڑے مصادر ہمیں معلوم ہوئے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بالمنقول عن الصحابہ، تفسیر القرآن بالمروی عن التابعین رحمہ اللہ. لہذا ان چار مصادر پر ہی اعتماد ہوگا، ان کے علاوہ تفسیر بالماثور کا کوئی مصدر نہیں ہے. اب تفسیر بالماثور کا حکم کیا ہے؟ علماء مفسرین کا کہنا ہے اب تفسیر بالماثور والذی یجب اتباعہ والاخذ به لانه طریق المعرفہ الصحیحہ وهو آمن سبیل للحفظ من الزلل والزیغ فی کتاب اللہ العزیز. تفسیر بالماثور کی اتباع واجب ہے اور اس کو لینا انتہائی ضروری ہے، اس کو چھوڑنا یہ غلط ہے، اور اس لیے کہ یہ معروف طریقہ ہے تفسیر کا، اور غلطی اور زیغ سے محفوظ طریقہ یہی ہے تفسیر کا کہ تفسیر بالماثور کی جائے. لہذا تفسیر بالماثور کا حکم یہ ہوا کہ اس کو لینا اور اس کو اخذ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ واجب ہے. اب تفسیر بالماثور میں جو معروف محدثین ہیں ان کی محنت شاقہ کا یہ نتیجہ کہ انہوں نے اس میں اپنی کتابیں بھی لکھی اور انتہائی محنت جو ہے وہ محنت کی، اور انہی چار مصادر کے تحت انہوں نے تفسیر کی. یا تو وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، یا پھر صحابہ کے اقوال سے، یا پھر کبار تابعین کے اقوال سے وہ تفسیر کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید ابن خالد الطبری ہے. ان کی پیدائش 224 ہجری ہے اور وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ مفسر ہیں کلام پاک کے. انہوں نے کتاب لکھی جامع البیان فی تفسیر القرآن، سب سے پہلا اور قابل اعتماد مصدر جو ہے وہ تفسیر میں یہی ہے. حافظ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. وہ جامع البیان کی تفسیر القرآن یعنی تفسیر طبری کا خلاصہ ہے. دوسرے بڑے مفسر ابو محمد حسین ابن مسعود الفرال بغوی الشافعی ہے. یہ شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی وفات 516 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے معالم التنزیل کے نام سے کتاب لکھی، یہ بھی تفسیر بالماثور کا بہت بڑا مصدر ہے. تیسرے بڑے مفسر قاضی ابو محمد عبد الحق ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن عطیہ ابن عطیہ کے نام سے یہ معروف ہیں. ان کی پیدائش 481 ہجری میں ہے اور وفات 541 ہجری میں ہے. انہوں نے تفسیر بالماثور پر کتاب لکھی المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. یہ بڑا عظیم مصدر ہے تفسیر بالماثور کا. ابھی وقفہ ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.